बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहीम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामिन, हमारी नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahtv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम कलाम नूर समात फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे और दरीचे हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामिन लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामिन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ करारदाद मजम्मत आइन के मुताबिक फराइज मनसबी की अदायगी का मुतालबा। यूरोपी यूनियन की खारजा पॉलिसी के नायब सरबरा का दौरे ईरान, तेहरान में नायब वजीर खारजा और चीफ एटमी मुजाकरातकार अली बाखरी कनी से मुजाकरात। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान कौमी असम्बली में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब की तकरीरी पर मुबैना तौर पर गैर आइनी अहकाम से मुतालिक कौमी असम्बली में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर कर ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में सदर आरिफ अलवी के खिलाफ पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि उन्होंने गवर्नर पंजाब की तकरीरी पर गैर आइनी अहकाम जारी किए और ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। मजम्मती करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान सदर मुमलिकत के गैर आइनी अहकाम की मजम्मत करता है। करारदाद में कहा गया कि सदर का आइन से इनहराफ अहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। इस करारदाद में सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वह गैर जानबदार रहकर आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद नबी के वाक़े पर तोहीन मजहब की दफा के तहत मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म सादिर कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے موقع پر مدینہ منورہ میں مسجد النبی کے اندر ان کے خلاف نعرے بازی پر توہین مذہب کے تحت مقدمات کے خلاف سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما شہباز گل کی درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی کا مذہبی استحصال نہ ہو، ریاست کا فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خود مذہب کی توہین ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا اور اسی سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سیاسی تنازعات میں مذہب کا استعمال درست نہیں ہے اور یہ طے ہونا چاہیے کہ سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ امیر قطر ایران کے حکام سے ملاقات کے لیے تہران کے دورے پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی جمعرات کو ایک اعلی سطحی سیاسی و اقتصادی وفد کے ہمراہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے پر تہران پہنچے، جہاں ایران کے نائب صدر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امیر قطر صدر ایران کی دعوت پر تہران آئے ہیں۔ امیر قطر اور ان کے ہمراہ وفد اپنے ایک روزہ دورہ تہران میں ایران کے اعلی حکام سے ملاقات و گفتگو کرے گا، جبکہ صدر مملکت اور امیر قطر مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ قطر اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی میں ترجیحات میں شامل ملکوں میں سے ایک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دورے کے حوالے سے مزید خبریں آپ ہمارے رات کے بلٹن میں سماعت فرمائیں گے۔ ویانا مذاکرات کو کوارڈینیٹر کمیٹی کے سربراہ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کے کوارڈینیٹر اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے اور ایران کے سینئر مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے جمعرات کو بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انریکا مورے تہران کے دورے پر ہیں اور نئے شمسی سال پر یہ ان کا دوسرا دورہ ایران شمار ہوتا ہے۔ ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ویانا مذاکرات کا سلسلہ 2 مہینے سے بند ہے اور اس دوران مذاکرات کے کوارڈینیٹر انریکا مورے دوسری بار تہران کے دورے پر آئے ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں 8 فروری سے ایران کے خلاف غیر قانونی و ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے 8ویں دور کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، تاہم باہمی صلاح مشورے کے لیے 11 مارچ سے رکے ہوئے ہیں۔ امریکی حکومت ان مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد سے ہی مذاکرات میں پیش رفت کے لیے کوئی معقول اور منطقی تجویز دینے کے بجائے مختلف فریقوں پر مذاکرات کے عمل میں سستی لانے اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتی رہی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے بارہ کہا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایٹمی سمجھوتے میں خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے ہوئی ہے، اس لیے واشنگٹن کو ہی پابندیاں ہٹاتے ہوئے سمجھوتے میں واپس آنا چاہیے، اور یہ پرکھنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔ البتہ تہران اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اسے سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی یا اصرار بھی نہیں ہے۔ دریاستنا اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مضبوط دلائل اور منطق کو دنیا نے پسند کیا ہے اور وہ اسی اصول اور حکمت عملی کی بنیاد پر سفارتکاری کے میدان میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں الجزیرہ کی خاتون رپورٹر کی شہادت کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور صہیونیت مخالف تنظیم بی ڈی ایس نے اس جرم کے ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صہیونیت مخالف تنظیم بی ڈی ایس کے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کو خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے اس قتل کے محرکین کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے بھی صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں الجزیرہ کی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کی شہادت کے واقعے کی مکمل تحقیقات کرائے جانے کی اپیل کی ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے فرحان حق کا کہنا تھا کہ ہم اس واقعے کی مکمل تحقیقات کے خواہاں ہیں اور نتائج کے منتظر رہیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر نے صہیونی حکومت کو شیریں ابو عاقلہ کی شہادت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بارے میں غاصب اسرائیلی حکام کی جانب سے انجام پانے والی تحقیقات کے نتائج کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شہید ابو عاقلہ کے قتل کے ذمہ داروں کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات اور اس کے نتائج کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی تحقیقات کو ناقابل اعتبار اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے معتبر عالمی اداروں کے ذریعے تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر انسانی حقوق کی ہائی کمشنر مشل ویشلے نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں خاتون صحافی کے قتل کو وحشتناک قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی آپریشن کی کوریج کے دوران شیریں ابو عاقلہ کے قتل نے ہم پر وحشت طاری کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے کہا کہ ہم اس واقعے کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کرانے اور اس میں ملوث عناصر کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دریاسنا اسرائیلی اخبار ہارٹسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے چلائی جانے والی گولی ہی ابو عاقلہ کی موت کا سبب بنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک کی تحقیقات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اسرائیلی فوج کے خفیہ دستے کے ایک اہلکار نے 100-150 میٹر کے فاصلے سے اس مقام پر کم سے کم 10 گولیاں فائر کیں جہاں ابو عاقلہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی تھیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بدھ کے روز مغربی کنارے کی فلسطینی بستی جنین پر حملہ کر دیا تھا جس کے دوران خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ شہید ہو گئی تھیں۔ اس حملے میں ان کے معاون صحافی علی السمودی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا میں بھی کرونا پھیلنے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کی تصدیق کے بعد ایمرجنسی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤن کا نفاذ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون کے فرمان پر عمل میں آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں بخار میں مبتلا مریضوں سے لیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ میں کرونا وائرس اومیکرون کا سب ویریئنٹ پایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگوں میں کرونا کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شمالی کوریا میں کرونا پھیلنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ خیال رہے کہ 2019 کے اواخر اور 20 کے آغاز میں دنیا میں کرونا وبا پھیلنے کا آغاز ہونے کے بعد سے ہی شمالی کوریا کی حکومت نے سرحدوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور وہاں سے کرونا پھیلنے کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ یوکرائن میں خفیہ حیاتیاتی تجربہ گاہوں کے معاملے کو چھپانے کی امریکی کوششوں کے باوجود روس نے اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے نئے انکشافات کر کے امریکہ اور مغربی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک روسی عہدیدار نے کہا ہے کہ یوکرائن میں خفیہ حیاتیاتی تجربہ گاہیں موجودہ امریکی صدر کی براہ راست نگرانی میں چلائی جا رہی تھیں، جبکہ فائزر اور موڈرنا جیسی بڑی دوا ساز امریکی کمپنیاں بھی اس منصوبے میں شریک تھیں۔ روسی فوج کے شعبہ تابکاری، کیمیائی اور حیاتیاتی تحفظ کے سربراہ ایگور کریلوف کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ پارٹی کے بعض دوسرے اعلی عہدیدار یوکرائن میں امریکی حیاتیاتی سرگرمیوں کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے۔ کریلوف نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ یوکرائن میں کنٹرولڈ پرائیویٹ بایولوجیکل سیکٹر کے تعاون سے جاری حیاتیاتی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی انتخابی مہم میں استعمال کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے بعض بیانات کی روح سے امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے سن 2005 میں یوکرائن میں فوجی نوعیت کی حیاتیاتی تجربہ گاہوں میں شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ میں ریڈ انڈین بچوں کی 53 بورڈنگ اسکولوں میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر داخلہ ڈیبرا ہالینڈ نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی 37 ریاستوں کے 408 بورڈنگ اسکولوں کے بارے میں انجام پانے والی تحقیقات کے نتیجے میں 53 اسکولوں میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تاریخ کے تاریخ کوشوں کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ مدتوں سے اذیت اٹھانے والے خاندانوں کے زخموں کا مداوع کر سکیں۔ اس سے پہلے نائب وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ اسکولوں کا یہ سسٹم دراصل مقامی آبادی کو اپنی سرزمین سے جدا کرنے اور جبری طور پر اپنے جیسا بنانے کی امریکی پالیسی کا حصہ تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور لیجیے اب ایک اسلام آباد سے رپورٹ سماعت فرمائیے۔ اسلام آباد میں کیمسٹک انٹر اسلامک نیٹورک آن ورچوئل یونیورسٹیوں کی جنرل اسمبلی کا 2 روزہ اجلاس جاری ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
کامسٹیک انٹر اسلامک نیٹورک آن ورچوئل یونیورسٹیز کے جنرل اسمبلی کا 3rd اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں شام ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ایران، ترکی، ٹیونس، کیوبن، چارڈ اور دیگر ممالک کے ورچوئل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، ریکٹرز اور سینئر ماہرین تعلیم شرکت کر رہے ہیں، جبکہ 34 اسلامی ممالک کے ممبر جماعت کے سربراہان آن لائن شریک ہیں۔
بنیادی ایجنڈا اس کا جو ہے وہ اس نیٹورک کی جو بھی اگلے 2 سال کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں گفتگو سے، مشاورت سے ایک لاعمل ترتیب دینا ہے، ایک اسٹریٹجک روڈ میپ ترتیب دینا ہے، جس کے ذریعے سے ان ممبر کنٹریز میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں او آئی سی کے ممبر کنٹریز میں، ان کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے کوآپریشن کے لیے اور ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے لاعمل ترتیب دیے جائیں۔
اس اجلاس کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کے عہدیداروں نے کہا کہ اسلامی دنیا میں 23 سال کے کم عمر لوگوں کی تعداد تقریباً 1.5 بلین ہے اور ان سب کو رسمی طریقے سے تعلیم دینا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ نیٹورک ممبر ممالک میں فاصلاتی نظام تعلیم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
بنیادی طور پر آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا میں ایجوکیشن کو بڑھائیں، اسپیشلی ینگ لوگوں میں، کیونکہ 800 ملین لوگ ہیں جن کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم ورچوئل ایجوکیشن کو یوز کریں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو یوز کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ آن لائن ذریعہ تعلیم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور COVID-19 کے دوران پوری دنیا نے محسوس کیا ہے کہ آن لائن نظام تعلیم کے بغیر بچوں کو تعلیم فراہم کرنا ممکن نہیں رہا۔
نشون داد کے در دوری اپیدیمی
کرونا وبا کے دور میں ورچوئل اور الیکٹرانک طریقہ تعلیم کے استعمال نے طلبہ اور فیکلٹی ممبران کو معیاری تعلیمی خدمات فراہم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا جو اس کی افادیت کا دلیل ہے۔
اسلامی ممالک کے جامعات کے درمیان تعلیم و تحقیقی تعاون و تبادلہ، آن لائن تعلیم میں تجربات کا باہمی اشتراک سمیت تعلیمی اشتراک کے منصوبوں کے راہیں ہموار کرنا تیسری جنرل اسمبلی کے ایجنڈا میں شامل ہے۔
اول باید از ظرفیت های دانشگاه های کشور اسلامی،
ہمارے پاس سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹیوں کا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جس کی مدد سے ان میں تعاون اور شراکت کا طریقہ کار بنایا جا سکے۔
کامسٹیک قائمہ کمیٹی برائے سائنسی اور تکنیکی تعاون اسلامی تعاون تنظیم کی چار قائمہ کمیٹیوں میں سے ایک ہے جو او آئی سی کے رکن ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کے فروغ اور تعاون کے لیے بنایا گیا تھا۔ کامسٹیک انٹر اسلامک نیٹورک آن ورچوئل یونیورسٹیز کا یہ اجلاس اسلامی ممالک کے درمیان آن لائن تعلیم کے فروغ اور مختلف جامعات کے درمیان تعاون میں ایک سنگ میل حیثیت رکھتا ہے۔ کیمرامین خلیل الرحمان کے ساتھ سید علی رضوی، سحر عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
یہاں سامعین ابھی آپ اسلام آباد کی رپورٹ سید علی رضوی کی زبانی سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
ڈاکٹر صاحب، لبنان میں انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی لبنان میں 24ویں پارلیمانی انتخابات جو ہیں وہ اتوار 15 مئی کو منعقد ہو رہے ہیں۔ اب لبنان بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کے انتخابات کے بارے میں ہم کیوں جو ہے وہ آج کی اس سیاسی گفتگو میں اس کو شامل کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہ لبنان ایک زاویے سے اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں، غاصب صہیونی مقابلے میں، حزب اللہ کی وجہ سے ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں ایک رکاوٹ ہے صہیونی اہداف کے راستے میں۔ اگر خدا نخواستہ لبنان میں حزب اللہ نہ ہوتی اور لبنان اس طرح سٹینڈ نہ لیتا، یا جیسے لبنان کی مختلف اراضی اور علاقوں پہ صہیونیوں کا قبضہ تھا، اگر وہ برقرار رہتا تو یقیناً وہ ان حالات میں بڑا خطرناک ثابت ہوتا، بالخصوص جب یہ شام میں دہشت گردوں نے سلسلہ شروع کیا۔ تو اگر وہ علاقہ جو 2000 میں لبنان کی حزب اللہ نے ان سے خالی کروا لیا تھا، اگر وہ اس وقت خالی نہ کروایا جاتا تو اس کے نقصانات ابھی سامنے آتے، اور یقیناً اس سے اس پورے خطے پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے۔ لہذا لبنان کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ فلسطین کا سرحدی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور پھر وہاں پہ حزب اللہ جیسی تحریک موجود ہے، اور حزب اللہ تحریک وہ ہے جس کی پہلی ترجیح غاصب صہیونی حکومت سے مقابلہ ہے اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں لبنان کو اہمیت دی ہے، اور اس مزاحمتی تحریک کے بارے میں اپنے سامعین کو جدید ترین تازہ ترین خبروں سے آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی 24ویں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ لبنان کے اندر حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ ایک مضبوط دھڑا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور حکومت سازی میں بھی، اور اوور آل سیاسی میدان میں، تو جتنے پرو اسرائیلی یا اینٹی فلسطینی یا پرو امریکنز جو دھڑے ہیں ملک کے اندر یا ہمسایہ ممالک ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس لبنان کو ہمیشہ بحران میں مبتلا رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، اور دوسرے شعبہ جات میں مشکلات سے دوچار رہتا ہے، اور ہمیشہ نئے سے نئے چیلنج جو ہیں وہ اس کو درپیش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اگر لبنان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے، لبنان کے اندر اقتصادی استحکام آ جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ مزید جو مزاحمت کی قوتیں ہیں، استحکامت اور مقاومت کی جو تحریک ہے، وہ مزید قوی ہو جائے گی۔ لہذا پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لبنان کے اندر سیاسی بے چینی رہے، چاہے وہ انتخابات کے عنوان سے ہو، چاہے اقتصاد کے عنوان سے ہو، چاہے سیکیورٹی کے معاملات ہوں۔ اور ایک اور وجہ جس کو ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ حزب اللہ لبنان اس وقت ایک عالمی جو ایک علاقائی اور عالمی ریزسٹنس بلاک ہے، مزاحمت کا بلاک ہے، اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے جو ہمسایہ ممالک ہوں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، حتیٰ ترکی ہو، اور جو مشرق وسطی پہ اثر انداز ہونے والے علاقائی کھلاڑی ہیں یا عالمی کھلاڑی، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے فرانس ہو، اس کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لبنان کے اندر اپنی مداخلت کو جاری رکھے اور زیادہ سے زیادہ اپنا اثر و نفوذ وہاں پہ پیدا کرے. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے عرصے میں میکرون کا آنا جانا اور اقتصادی مسائل میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ بڑا ہے. پھر امریکہ کی طرف سے اور امریکی جو حواری ہیں خطے کے، ان کی کوششوں میں سے سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں. وہ حکومت پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں، وہ اقتصادی نظام پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ اگر آپ لوگ حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں تو ہم آپ کی یہ مدد کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. اور جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی استعمال کرتے ہیں، کبھی دھمکاتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ حزب اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں، حزب اللہ کو تنہا کر دیں، حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور اس کے خطے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اگر انتخابات کی جانب آئیں تو 15 مئی کو یہ انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں کہ جو بیرون ملک جو انتخابات کا سلسلہ تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں جو شرکت ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھی شرکت رہی ہے، یعنی 69% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے جو بیرون ملک لبنانی شہریوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ کی کل 128 نشستیں ہیں، اور ان 128 نشستوں کو دو اس میں تقسیم کیا گیا. 64 نشستیں وہ ہیں کہ جو کرسچین کے لیے ہیں، اور 64 جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں. اب جو کرسچین کے لیے ہیں، کرسچین کی بھی سیٹوں کی جو تقسیم ہے وہ ایک اچھی خاصی بڑی تقسیم ہے. مثلا ان 64 میں سے جو ہیں وہ 34 نشستیں جو مارونی عیسائی ہیں، 14 جو آرتھوڈیکس ہیں، 8 جو ہیں وہ کیتھولکس ہیں، 5 جو ہیں وہ آرمینیائی جو آرتھوڈیکس ہیں ان کے لیے ہیں، 1 نشست آرمینیائی جو آرمینیا کے کیتھولک ہیں، اسی طرح ایک انجیلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں تقسیم ہیں ان کی جو 64 نشستیں. 64 جو مسلمانوں کے پاس ہیں وہ سنی اور شیعہ میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی پھر سنی شیعہ کے عنوان سے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں کا جو سسٹم ہے اس میں انہوں نے پورے پارلیمنٹ کو یا پورے سیاسی نظام کو تقسیم کیا ہوا ہے، عیسائی، شیعہ اور سنی میں تقسیم کر دیا ہے انہوں نے. اب جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ہمیشہ عیسائی ہوگا، اور جو پرائم منسٹر ہوگا وہ ہمیشہ اہل سنت میں سے ہوگا، اور جو سپیکر ہوگا وہ شیعہ مسلمانوں میں سے ہوگا. تو یہ ایک تقسیم ہے وہاں پہ. اب جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ 6 سالوں کے لیے اس کو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو 4 سالوں کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سپیکر کو بھی. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 15 مئی کو ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ کس انداز سے منعقد ہوتے ہیں. البتہ جو اہم چیز یہ ہے کہ وہاں کا ایک مضبوط دھڑا جس کو المستقبل کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، جو سعد حریری کا جو سیاسی دھڑا ہے، جو پہلے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اس کے والد بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے یعنی سعد حریری اور المستقبل والوں نے اس دفعہ ان پارلیمانی جو 24ویں پارلیمانی انتخابات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں، ایک بڑا دھڑا بائیکاٹ پہ ہے، اور اقتصادی صورتحال بھی ناگفتہ بے ہے وہاں پہ. توانائی اور انرجی کا بحران شدت سے جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ مقروض ملکوں میں سے ایک ملک جو ہے وہ اس وقت لبنان ہے، جو غالباً 90 یا 94 ارب جس ڈالر کا وہ مقروض ہے. اور اسی طرح جو ہے وہاں پہ مقامی سطح پہ جو اقتصادی اور بینکنگ کا سسٹم ہے وہ بھی تقریباً اس وقت اس حد تک جو ہے فلاپ ہو چکا ہے کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں بینکوں میں وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نہیں نکال سکتے. یعنی اقتصادی لحاظ سے ملک بہت ہی بڑے بحران سے دوچار ہے, اور اس کے ساتھ جب یہ انتخابات ہو رہے ہیں, اور اگر انتخابات میں خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر لبنان کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تفصیلی گفتگو کی لبنان کے انتخابات کے حوالے سے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں, فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور, لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باز سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 22 اردی بہشت, 10 شوال اور 12 مئی کو رونما ہونے والے اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس شوال 328 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلا کو قتل کر دیا گیا. ان کا پورا نام محمد ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلا بیضاوی تھا. وہ زبردست خطاط اور رسم الخط کی مختلف اقسام کے موجد تھے. ابن مقلا بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے معروف دانشوروں کے پاس دینی تعلیم اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی. انہوں نے نوجوانی میں ہی عباسی خلفاء کے دربار میں وزارت حاصل کر لی, لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور انحرافات کے خلاف شدید احتجاج کیا, جس کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا. بالآخر اس وقت کے عباسی حاکم کے حکم پر ان کی زبان اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا. ابن مقلا کی زیادہ تر شہرت خطاطی کے فن میں تھی. انہیں بہت سے تذکرہ نویسوں نے جدید عربی رسم الخط کا موجد قرار دیا ہے. ان کی کتابوں میں رسالت و فی علم الخط والقلم اور رسالت و فی میزان الخط خاص طور پر قابل ذکر ہیں. بارہ مئی سن 1718 عیسوی کو اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب کے مصنف جان جوشو کیٹلر کا انتقال ہوا. جان جوشو کیٹلر جرمنی کے شہر ایل بنگ میں 25 دسمبر 1659 کو پیدا ہوئے. وہ مختلف شہروں میں ملازمتیں کرتے ہوئے 1682 میں ایمسٹرڈم پہنچے, جہاں انہوں نے ڈچ ایسٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اور اسی ملازمت کے سلسلے میں وہ ہندوستان گئے. انہوں نے ہندوستان میں سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے اور شاہ عالم, بہادر شاہ ظفر اور جہاندار شاہ کے درباروں سے بھی وابستہ رہے. انہوں نے اردو لغت اور قواعد سے متعلق ایک کتاب تحریر کی. یہ کتاب اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب شمار ہوتی ہے. اس کتاب میں فارسی زبان کے قواعد بھی تحریر کیے گئے ہیں. اس کتاب کا ایک نسخہ ہالینڈ کے شہر ہیگ کی رائل آرکائیو میں موجود ہے. بارہ مئی سن 1820 عیسوی کو نرسنگ کے شعبے کے بانی فلورنس نائٹنگیل فلورنس شہر میں پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی جوانی کے ایام برطانیہ میں گزارے اور اپنا زیادہ تر وقت مختلف بیماریوں اور مریضوں کی تیمارداری کے طریقے کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارا. ان کو جنگ کریمہ کے دوران نرسنگ اور زخمی فوجیوں کی نگہداشت کے لیے محاذ جنگ پر بھیجا گیا. انہوں نے انتہائی بے لوث خدمات انجام دیں. وہ رات کے وقت ایک چراغ لے کر میدان میں جاتی تھیں اور زخمیوں کو دوسرے امدادی کارکنوں کی مدد سے نگہداشت کے مقام پر منتقل اور پھر ان کا علاج معالجہ کرتی تھیں. اس بنا پر وہ چراغ والی خاتون کے نام سے مشہور ہو گئیں. انہیں ایک مثالی نرس قرار دیا جاتا ہے. 1910 میں ان کا انتقال ہوا. 12 مئی 1910 عیسوی کو فزکس کی معروف ماہر اور وٹامن کی ساخت کی دریافت کرنے والی خاتون سائنسدان ڈوروتھی کراؤفورٹ ہاجکن کائرہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا شمار فزکس کے میدان میں تاریخ کی بزرگ ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ہاجکن کو بائیو کیمسٹری میں اہم مواد کی ساخت کے تعین کے لیے ایکس ریز سے استفادہ کرنے کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل ہوئی اور 1964 عیسوی میں ان کو فزکس کا نوبل انعام ملا۔ سوویت یونین کی طرف سے بھی سائنسی خدمات کے اعتراف میں ان کو لومونوسوف نامی سونے کا تمغہ دیا گیا۔ 29 جولائی 1994 کو ڈوروتھی کراؤفورٹ ہاجکن کا انتقال ہوا۔ بائیس اردیبہش 1349 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحرین میں ہونے والے ریفرینڈم کی تائید کی اور اس طرح بحرین کی آزادی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ واضح ہے کہ بحرین جو خلیج فارس میں ایک جزیرہ ہے اور ظہور اسلام سے قبل ایران کے قلمرو میں شامل تھا، 7 صدی ہجری میں دوبارہ ایرانی حکومت کے تحت آ گیا۔ 1162 ہجری شمسی میں بحرین پر کویت سے آنے والے افراد کی حکومت ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں بحرین کو برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ البتہ حکومت ایران بحرین پر اپنی باضابطہ حاکمیت پر زور دیتی رہی اور برطانیہ سے اس سلسلے میں شدید احتجاج بھی کیا۔ جب 1970 کے عشرے کے ابتدائی برسوں میں برطانیہ نے خلیج فارس میں واقع اپنی کالونیوں سے پسپائی اختیار کرنا چاہی تو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بحرین میں ریفرینڈم کرائے جانے پر شاہی حکومت کو راضی کر لیا۔ چنانچہ ریفرینڈم کا نتیجہ بحرین کی آزادی کی شکل میں سامنے آیا اور 15 اگست 1971 کو اس نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ بحرین کا رقبہ 690 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ خلیج فارس کے جنوب میں واقع ہے۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد سے کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ احقاف کی آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ محمد کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کے جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے مزین ہے، اس میں دو گروہ یعنی مومنین اور کافرین کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے. وہ دو گروہ جو تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے. یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ اہل ایمان کا فریضہ دوسروں کو خداوند عالم اور پیغمبران الہی کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان لانے کی دعوت دیں. سامعین کفار کے جو سراسر باطل پر ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مومن کو خداوند عالم کی جانب سے منحرف کر دیں. یہ لوگ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی قدرت و طاقت یا فوجی قوت و توانائی کا سہارا لیتے ہیں. ایسے حالات میں مومنین اور ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس سورے میں مومنین اور کفار کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں خداوند عالم کے احکامات بیان ہوئے ہیں. آئیے اب سورہ محمد کی 1-3 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
خداوند عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے اس پر ایمان لے آئے، تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے.
سامعین کفر و شرک کے رہنما اپنی حیثیت اور مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کفار و مشرکین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے. یہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف بہانوں اور ہیلوں کے ذریعے دوسروں کو اپنے جھرمٹ میں شامل کر لیں، اور کبھی کبھی تو یہ لوگ اپنے اس کام میں غریبوں کی مدد، کار خیر انجام دے کر اور اس طرح کے بہت سے امور کو انجام دے کر لوگوں کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان امور سے ان لوگوں کا مقصد اپنی حفاظت اور لوگوں کو باطل نظریے کی جانب راغب کرنا ہے. البتہ یہ لوگ اپنے اس کام کے نتائج سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں اور خداوند عالم ان کے نیک امور کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد غیر مقدس ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے نام و نمود اور جھوٹی شہرت کے لیے اسپتال بنوائے اور پھر اسے غریبوں کے لیے وقف کر دے، اگرچہ حاجت مند لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود بنوانے والا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو حق کی معرفت رکھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے, اور اسی طرح سے ایمان لانے والے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کے ان نیک امور کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے, اور خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے ان افراد کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور ان کے امور کی اصلاح کرتا ہے۔
سامعین, قرآن کریم مزید اس اہم نقطے پر تاکید کرتا ہے کہ کفر و ایمان میں ایسے ہی فرق ہے جیسے حق و باطل کے درمیان فرق ہے۔ ایک گروہ حق کو پہچاننے کی تلاش و جستجو کرتا ہے تاکہ اس کی پیروی اور اتباع کرے, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتا, بلکہ ممکن ہے اس سے مقابلے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے۔ کائنات کے افراد بھی ان دونوں گروہوں سے الگ نہیں ہیں, یا تو حق کو قبول کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں یا حق کی مخالفت کر کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمنان اسلام اسلام سے مقابلہ آرائی کے لیے منصوبہ بند پروگرامنگ کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے, جبکہ اسلام روز بروز ترقی و پیش رفت کر رہا ہے۔ صرف خداوند عالم پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے تاکہ آپ کی تعلیمات کے ذریعے راہ خدا پر گامزن ہو سکیں۔ اگر ہم اپنی پوری طاقت و توانائیوں کو بروئے کار لا کر نیک امور انجام دیں تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمارے امور کی اصلاح فرمائے گا۔ خداوند عالم پیغمبر اسلام اور آسمانی کتابوں پر صرف ایمان ہی رکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہی نیک امور انجام دینا اور اعمال صالحہ بجا لانا بھی ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ اس کے اعمال و افکار کے مطابق ہوگا, اور اس کے اعمال و افکار حق کے تابع ہیں یا باطل کے۔
سامعین, آئیے اب سورہ محمد کی 4-6 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔
پس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکیں باندھ دو, پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے, یہاں تک کہ جنگ میں اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ یاد رکھنا, اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا, لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے, اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے, وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا, وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہچنوا چکا ہے۔
سامعین, جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیتوں میں بیان کیا تھا کہ دشمنان اسلام مختلف راہوں, ہیلوں اور بہانوں سے اسلام کو سرنگوں اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ان کے ان امور کو انجام دینے کی روشوں میں سے ایک روش لوگوں کے درمیان جنگ و جدال اور لڑائی کو رواج دینا ہے۔ خداوند عالم ان آیات کریمہ میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے, میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں سخت رہو, بہادری کے ساتھ ان سے جنگ کرو اور دشمن کو شکست سے دوچار کر دو, لیکن اگر ان میں سے کسی کو بھی تم نے گرفتار کر لیا تو اسے قتل نہ کرنا بلکہ اسے اپنا قیدی بنا لینا, اور جنگ کے خاتمے کے بعد چاہے اپنے لطف و کرم کی بنا پر یا فدیہ کے عنوان سے کچھ رقم لے کر اسے آزاد کر دو۔ دشمنوں سے تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ اسے عاجز کر دو اور اپنا مطیع بنا لو, اور یہ جنگ کی یہ روش اس وقت تک باقی رہنی چاہیے جب تک دشمن تمہارے قبضے میں ہو۔ فطری بات ہے کہ ان جنگوں میں بعض افراد مارے جاتے ہیں، تو اگر قتل ہونے والے افراد راہ حق پر رہے ہوں تو خداوند عالم ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے اور آخرت میں انہیں ان کی جزا عطا کرے گا، اور اگر قتل ہونے والے باطل کی راہ پر ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی جان گنوا دی اور قیامت میں انہیں سزا ملے گی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ و جدال نہیں کرتے، ان کے ساتھ مسالمت آمیز تعلقات برقرار رکھنا چاہیے، لیکن وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ان کے ساتھ سخت برتاؤ رکھنا چاہیے اور سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ جس طرح سے میدان جنگ میں دشمنوں سے سخت مقابلہ کرنے کی تاکید ہوئی ہے، اسی طرح سے جنگی قیدیوں کے ساتھ نرم برتاؤ رکھنے اور انہیں معاف کر دینے کی بھی تاکید ہوئی ہے۔ جنگ و جہاد مومنین کے لیے خداوند عالم کی جانب سے ایک الہی امتحان ہے کہ آخر کون شخص میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتا ہے اور کون شخص میدان جنگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ شہداء اگرچہ ظاہری طور پر قتل کر دیے گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے خداوند عالم سے معاملہ کیا ہے، ہرگز ان کی زحمتیں ضائع نہیں ہوں گی اور خداوند عالم ان کے اہداف و مقاصد کو پورا کرے گا۔ لہذا شہیدان راہ خدا میدان جنگ کے حقیقی کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو خداوند منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جامع جم، ایران تہران اور برسلز کے تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے صدر ایران۔ روزنامہ العرب صحافیوں کے حقوق کی پامالی شیریں ابو عقلہ، خبر دینے والے صحافی جب خود خبر بن جاتے ہیں۔ نیویارک ٹائمز، امریکہ میں مہنگائی بدستور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ زور زبردستی کرنے والی دنیا میں اگلی نسل کو ڈٹ جانا سیکھنا ہوگا، قائد انقلاب اسلامی۔ روزنامہ کیہان اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ روز اساتذہ اور تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگوں سے ملاقات میں تعلیم و تربیت کے ادارے کو نسلوں کی تربیت کا ذمہ دار اور تمدن بنانے والا ادارہ قرار دیا، اور خاص طور سے کورونا کے دور میں اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی مالی صورتحال میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ نوجوان نسل کو قومی، اسلامی اور ایرانی شناخت کی حامل، خود اعتمادی سے بھرپور، ڈٹ جانے والی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے آگاہ اور صاحب علم ہونا چاہیے۔ روزنامہ القدس العربی، اسرائیل نے شیریں ابو عقلہ کو کیوں قتل کیا؟ اس سلسلے میں روزنامہ القدس العربی لکھتا ہے کہ فلسطین میں الجزیرہ کی رپورٹر شیریں ابو عقلہ کو اسرائیل کے ہاتھوں قتل کیا جانا دراصل عرب صحافیوں اور خاص طور پر فلسطینی صحافیوں کے خلاف اس کے جاری جرائم کا ہی تسلسل ہے۔ اسرائیل نے بے رحمی سے اس معروف صحافی کو قتل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اب وہ یہ دعویٰ کر کے کہ وہ مسلح فلسطینیوں کی فائرنگ کا شکار ہوئی ہیں، ایک اور جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شیریں ابو عقلہ کو بھی متعدد بار اسرائیلی حکومت، فوجیوں اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، غداری قانون پر سپریم کورٹ کا اسٹے۔ انڈین ایکسپریس، نیپال لمبینی نریندر مودی کے استقبال کے لیے تیار۔ اور روزنامہ نوائے وقت، بھارت سے تجارت کا ایجنڈا 5 اگست کے فیصلے کی حمایت کے مترادف ہے، شیخ رشید۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں مایوس ہو گئے تھے؟ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ وہ ان کے اس وقت کی اتحادی جماعت قاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی اے پی سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ وہ حکومت چھوڑ کر نہ جائیں۔ تاہم اس بات پر دھیان نہیں دیا گیا کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہے گی۔ فوجی قیادت نے اپوزیشن والوں پر واضح کیا کہ ملاقات کا مقصد سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں، بلکہ اپوزیشن کو سویلین قیادت کے ساتھ زیر بحث آنے والے آپشن سے آگاہ کرنا تھا۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ، سنجوان خودکش حملے کے بعد جموں سے روہنگیا آبادی کا انخلا شروع۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مبینہ طور پر بہت سے روہنگیا خاندان اپنے گھریلو سامان اور دیگر سامان مقامی لوگوں کو سستے داموں میں فروخت کرنے کے بعد جموں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ لوگ میانمار سے اپنے ملک میں خونریزی کے بعد اپنے خاندانوں کے ساتھ جموں ہجرت کر گئے تھے۔ سبھی نہیں، لیکن سنجوان خودکش حملے کے بعد بہت سے لوگ پچھلے کئی ہفتوں سے جموں چھوڑ رہے ہیں۔ گزشتہ 22 اپریل کو 2 پشتو بولنے والے خودکش حملہ آوروں نے سنجوان میں السبا عسکریت پسندوں پر حملہ کیا تھا۔ قتل کے بعد جموں کشمیر پولیس نے جیش محمد کے غیر ملکی عسکریت پسندوں کو نقل و حمل اور پناہ دینے میں ملوث کچھ افراد کو گرفتار کیا۔ بعد میں اس کیس کی جانچ این آئی اے نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سنجوان میں خودکش حملے کے بعد جیسے ہی تحقیقات شروع ہوئیں، مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ روہنگیا نے آہستہ آہستہ جموں کے کئی علاقوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جموں ضلع کے کرینائی تالاب علاقے کے ایک مقامی نے کہا کہ وہ جموں چھوڑ رہے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا علاقے کے عوام صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی، اسرائیلی فوج نے شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ہا آریتس اور بغداد الیوم، اقوام متحدہ نے شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
محترم سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، صہیونی آبادکار مسجد اقصی میں غیر قانونی طور پر داخلے اور اس پر اپنی ملکیت ظاہر کرنے کا ہر موقع استعمال کرتے ہیں۔ اپنے خود ساختہ عید فصح کی تقریب کی رسومات کو مسجد اقصی میں ادا کرنے میں ناکامی کے بعد اب وہ فلسطین پر قبضے کی سالگرہ اور اسرائیل کی ریاست کے وجود کے اعلان کے بہانے مسجد اقصی کے گنبد پر ہیکل کا مجسمہ نصب کرنے کے درپے ہیں۔ صہیونی آبادکاروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے مسجد الاقصی کے اندر جبل الہیکل کے نام سے مشہور مقام میں جشن آزادی منانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کال میں مسجد اقصی پر دو مراحل میں صبح اور رات چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے قابض حکومت کا پرچم نصب کرنا اور اسرائیلی ترانہ بجانا شامل ہے۔ جیسا کہ یحییٰ السنور نے اپنی حالیہ تقریر میں کہا، 2000 تک مسجد اقصی پر کوئی اجتماعی حملہ نہیں ہوا، البتہ کچھ انفرادی حملے ہوئے۔ مثال طور پر ایک آبادکار مسجد میں داخل ہوا اور اسے مسجد سے نکال دیا گیا۔ 2001 کے دوران آبادکاروں کی ایک چھوٹی سی تعداد مسجد اقصی کے صحنوں میں داخل ہوئی اور انہیں پولیس اور قابض حکومت نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مسجد اقصی کے حوالے سے غیر قانونی اقدامات اور بعض دوسری کاروائیاں جاری رہیں، لیکن 2006 میں تقریباً 3300 آبادکار مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ 2009 میں تقریباً 8760 آبادکار مسجد میں داخل ہوئے۔ 2010 میں تقریباً 8000 آبادکار مسجد میں داخل ہوئے۔ 2015 میں تقریباً 14000 اور 2021 میں یہ تعداد 26000 تک پہنچ گئی۔ یہ تمام دراندازی قابض حکومت کی افواج کے تعاون سے کی گئی، جس چیز نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی کے دفاع کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتارا ہے۔ وہ صہیونی حکومت کی طرف سے مسجد اقصی پر حملے میں شامل انتہا پسند آبادکاروں کی واضح اور کھلی حمایت ہے۔ شمشیر القدس کارروائی کے دوران غزہ کے مزاحمتی گروپوں نے 1947 اور 1967 کے مقبوضہ علاقوں میں مقیم فلسطینیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصی پر صہیونی حملے کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور مقبوضہ فلسطین پر 4000 سے زائد میزائل داغے۔ اب لگتا ہے کہ اگلی مارکہ آرائی میں غیر فلسطینی مزاحمتی جنگجو بھی میدان میں آ جائیں گے۔ 1948 کے اسرائیلی مقبوضہ علاقے کے اندر فلسطینیوں کی پیشگی کاروائیوں نے، جس میں ایک بے مثال کاروائی میں 15 صہیونی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے، صہیونیوں کو مسجد اقصی میں عید فصح منانے سے روک دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں نے انفرادی اور تنظیمی طور پر کسی بھی صہیونی جارحیت کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ مسجد اقصی میں عید الفطر کی نماز میں 200,000 سے زائد فلسطینیوں کی موجودگی اور تنہا شیر نامی فدائی کاروائیاں جس میں 1948 کے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینی رضاکارانہ طور پر شرکت کر رہے ہیں، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلسطینی اس بات سے قطع نظر کہ وہ کہاں رہتے ہیں یا ان کا فکری اور سیاسی رجحان کیا ہے، وہ سب مسجد اقصی کی حفاظت اور صہیونی جاہریت کا مقابلہ کرنے پر متفق ہیں اور وہ کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کریں گے یہاں تک کہ انہیں اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑ جائیں۔ مسجد اقصی کا کسی بھی قیمت پر دفاع تمام گروہوں کا مشترکہ موقف اور اس دفاع کے لیے ایک مربوط اور جامع منصوبے کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انہیں اگر اس کام کے لیے وسیع جنگ بھی لڑنا پڑی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یمنی دارالحکومت صنعاء سے اسلامی جہاد اور حماس کے رہنماؤں کی تقریروں کے ساتھ ساتھ غزہ سے یحییٰ السنوار کی شعلہ بیان تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد الاقصی کے حوالے سے کسی بھی محاذ آرائی میں فلسطینی اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ آپریشن سیف القدس کے طور پر اس جد و جہد میں دیگر مزاحمتی محور بھی داخل ہوں گے۔ اس صورتحال اور اشاروں سے چند چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ اول یہ کہ اگرچہ مزاحمتی محور کی نوعیت جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے دفاعی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خود کو جارحانہ انداز کے لیے تیار کر رہا ہے اور ہنگامی صورت میں آگے بڑھ کر بھی دفاع کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مستقبل میں کسی بھی محاذ آرائی اور جنگ میں مقبوضہ فلسطین کو نشانہ اور اس پر حملہ کیا جائے گا، جس طرح کے حملوں کے نئے دور میں فلسطینیوں نے آپریشن کے لیے 1948 کے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کا انتخاب کیا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے مارکے کے لیے تیار کر رکھا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے، ایسی حکمت جس کی بنیاد ایک سب کے لیے اور سب کے لیے ایک والی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت کسی بھی غیر ملکی جاہریت کے خلاف اپنی قوت مدافعت کو دوگنا کرنا ہے۔ سامن، رہبر انقلاب اسلامی اور لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے یوم القدس کے موقع پر فلسطین کی صورتحال، بالخصوص مزاحمت کی عمومی صورتحال کے بارے میں گفتگو کی، جو غاصب صہیونی حکومت سے مقابلے کی نئی حکمت عملی قرار دی جا سکتی ہے۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بیت المقدس مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے اور جب تک غاصب صہیونیوں کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہر دن کو یوم القدس سمجھنا چاہیے۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے نسل پرست اور کینہ پرور عالمی طاقتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عالم اسلام کے تمام مسائل اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کو صرف اور صرف مزاحمت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسجد الاقصی کے دفاع میں فلسطینیوں کی حالیہ استقامت اور مجاہدت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ برسوں کے واقعات نے صہیونی دشمن کے ساتھ مفاہمت کے تمام منصوبوں پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینیوں اور ان کی تحریک مزاحمت کا حامی ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خیانت آمیز عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سال یوم القدس ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے کہ جب ساری چیزیں فلسطین کے حال اور مستقبل میں نئے توازن کے قیام کا اندیا دے رہی ہیں اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور سید حسن نصر اللہ کی تقاریر میں نئی حکمت عملی کی تفصیل تین جہتوں پر مشتمل تھی۔ پہلی جہت، فلسطینیوں نے مذاکرات اور سمجھوتا جیسی ناکام حکمت عملیوں کے بعد مزاحمت کی طرف رجوع کیا اور اسے صہیونی حکومت سے لڑنے کے لیے اہم حکمت عملی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی نے شہداء کی کاروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی بے مثال استقامت اور جرات کو سراہتے ہوئے فرمایا، پورا فلسطین مزاحمت کا منظر بن چکا ہے اور فلسطینی عوام جہاد کو جاری رکھنے کے لیے متحد ہیں۔ ان اہم مظاہر کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی قابض حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ سید حسن نصراللہ نے بھی ان کارروائیوں کو غیر متوقع قرار دیا جن کے لیے خصوصی آپریشن روم کی ضرورت نہیں ہے اور یہ صہیونیوں کے لیے ایک بڑا سیکورٹی خطرہ ہیں۔ دوسری جہت صہیونی حکومت کی صورتحال سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں رہبر معظم انقلاب نے صہیونی حکومت کے اندرونی مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے سیاسی اور عسکری مسائل کے ہجوم میں صہیونی حکومت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اور سانس اکھڑ جانے جیسی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے علاوہ صہیونی حکومت نے فلسطینی مزاحمت کے سامنے اپنی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے جس کے سنگین نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بنجامن نیتن یاہو کے انجام کا حوالہ دیا اور فرمایا، سیف القس آپریشن کی کامیابی نے بنجامن نیتن یاہو کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا ہے۔ سید حسن نصراللہ نے بھی صہیونی حکومت کی موجودہ صورتحال کو بیان کرتے ہوئے دو مسائل کا ذکر کیا۔ پہلا، فلسطینیوں کی انفرادی کارروائیوں نے ظاہر کیا کہ صہیونی حکومت کی سلامتی کی بنیادیں کمزور ہیں۔ دوم، انفرادی کارروائیوں کے نتیجے میں فوج اور اس کی کابینہ پر اسرائیلی اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ تیسری جہت عرب ممالک کی طرف سے کیے گئے سمجھوتے اور معاہدے تھے جو ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اگرچہ صہیونی حکومت کے ساتھ سمجھوتا 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے سے شروع ہوا تھا، لیکن حالیہ برسوں میں اس پر تیزی سے عمل کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے باضابطہ طور پر تعلقات کو معمول پر لایا ہے اور اس سلسلے میں مصر اور اردن کا ساتھ دیا ہے، اور سعودی عرب نے رسمی سفارتی تعلقات قائم کیے بغیر صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دی ہے۔ تاہم پورے فلسطین میں مزاحمت کے پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سمجھوتوں اور تعلقات کے نتائج صہیونی حکومت کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی نے سمجھوتوں کو ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے فرمایا، فلسطین کے بارے میں کوئی منصوبہ اس کے اصلی مالکان یعنی فلسطینیوں کی غیر موجودگی میں یا ان کی رائے کے خلاف یا ان کی رائے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سابقہ معاہدے جیسے اوسلو یا دو ریاستی منصوبہ یا صدی کا معاہدہ یا حالیہ تعلقات کی بحالی اور ابراہم معاہدہ، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سید حسن نصراللہ نے بھی ایران کے موقف کا حوالہ دیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایران نے سمجھوتا کرنے والے ممالک کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے نقطہ نظر سے معمول پر آنے والے معاہدے نہ صرف صہیونی حکومت کے لیے مزید تحفظ کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ تعلقات معمول پر لانے والے ممالک کی جانب سے کسی غلطی کی صورت میں ایران کی جانب سے فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے یوم قدس کی تقریر میں فلسطین اسرائیل تنازع کی موجودہ صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے اس حکومت کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کے لیے حکمت عملی کی بھی تجویز دی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے الفاظ میں، فلسطین اسرائیل تنازع کی موجودہ صورتحال نے طاقت کی ایک نئی مساوات کو جنم دیا ہے جس میں مزاحمت کی حکمت عملیوں کو برتری حاصل ہے۔ پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی انفرادی کارروائیوں کو جاری رکھا جائے، خاص طور پر مقبوضہ علاقوں میں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان کارروائیوں کو فلسطین کے لیے ایک دفاعی ڈھال اور ایک روشن مستقبل کے نوید قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کی تقریر میں ناقابل تسخیر فوج کا حوالہ صہیونی حکومت پر رہبر معظم کا ایک طنز ہے جس نے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے عرب ممالک کے خلاف چار جنگیں جیتنے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کی فوج ناقابل تسخیر ہے، لیکن آج وہ مزاحمتی گروہوں کے خلاف بار بار ناکام ہو رہی ہے۔ تصویراتی نقطہ یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب کی نظر میں انفرادی کارروائیوں نے مجرم صہیونی فوج کو اپنی جارحانہ پالیسیوں کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، صہیونی حکومت مزاحمت کی فوجی طاقت کی توسیع اور مزاحمت کی عوامی حمایت سے نہ صرف خوف زدہ ہے بلکہ دفاعی پوزیشن میں ہے۔ سید حسن نصراللہ نے انفرادی اور فدائی کارروائیوں کو فلسطینی مزاحمت کی راہ میں ایک نئی خصوصی پیش رفت سے تعبیر کیا جو صہیونی حکومت کے لیے خطرناک علامت ہے، کیونکہ اس طرح کی کارروائیوں کے لیے کسی آپریشن روم یا خصوصی سہولیات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے مضبوط فوجوں کی نہیں بلکہ مجاہدین کی ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے صہیونی حکام کو مقبوضہ علاقوں میں سید حسن نصر اللہ کے الفاظ کو سنجیدگی سے لینے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 13 پر عرب امور کے تجزیہ کار حاضی سمانتوف نے کہا کہ اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینیوں کی انفرادی کارروائیوں کی تعریف کرنے والے سید حسن نصر اللہ کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی سیکورٹی اور فوجی حلقوں کے لیے آنے والے دن مشکل ہوں گے اور فلسطینی مقبوضہ علاقوں کے اندر اور بھی حملے کر سکتے ہیں اور ان کارروائیوں کو ناکام بنانا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری حکمت عملی صہیونی حکومت کے خلاف علاقائی جنگ ہے۔ 2011 کے بعد سے مزاحمتی گروہوں کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہوا ہے۔ مزاحمت کے دشمنوں نے صہیونی حکومت کے دفاع میں شام، یمن، لبنان اور عراق میں مزاحمت پر حملہ کرنے کا جو ایجنڈا تیار کیا تھا وہ ان کے لیے نئی شکل میں بدل گیا ہے اور دشمنوں کی یہ حکمت عملی مزاحمتی گروہوں کی متحدہ اور مشترکہ مزاحمت میں بدلنے کا سبب بنی ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے مغربی ایشیا کے علاقے میں مزاحمت کی تشکیل کو خطے کا سب سے بابرکت واقعہ قرار دیا اور فرمایا، داعش کے شر سے نجات امریکی منصوبوں کے مقابلے میں شامی محافظوں کی کامیابی، بین الاقوامی دہشت گردی کا مقابلہ اور مزاحمتی گروہ میں وسعت خطے کے لیے امید کا پیغام ہے۔ یمن کے عوام نے ان پر مسلط کی گئی جنگ میں سعودی اور صہیونی غاصبوں کا مقابلہ کر کے خطے میں طاقت کے توازن کو اپنے حق میں کر دیا ہے، لہذا اب بیت المقدس کا دفاع صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں رہے گا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے قدس اور مسجد الاقصی کو مزاحمت کی سرخ لکیر قرار دیا اور صہیونیوں کو خبردار کیا کہ قدس اور اس کے ٹھکانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا مطلب مقاومت کے تمام گروہوں کو للکارنا ہے اور اسلامی مقاومت ماضی کے مقابلے میں اس وقت زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔